بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أجرمية لشرح أجرمية شرح جهي فضل الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله، كي كتاب سے کر رہے ہیں اور ہم منصوبات کی بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں منصوبات میں سے جو تقریبا آخری بیان ہوا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں لیکن اس کی صرف مصنف نے صرف ضمناً بات کی ہے، کیونکہ وہ پہلے گزر چکی ہیں مرفوعات کے باب میں بھی، تو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. المفعول معه کے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور المفعول معه کا مطلب ہے یا اس کی تعریف ہے، مصنف فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وهو الاسم المنصوب، اسم منصوب ہے، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، جو سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ فعل کیا گیا ہو. نحو قولك، جیسے کہ آپ کہتے ہیں، جاء الامیر والجیش واستوى الماء والخشبة، امیر اور لشکر آیا اور پانی اور لکڑی برابر ہوئی. اب ان دونوں میں آپ دیکھتے ہیں واو کا حرف موجود ہے. پھر مصنف رحمہ اللہ، اما خبر کان و اخواتها، کان کی خبر، کان و اخواتها کی خبر، و اسم ان و اخواتها، اور ان اسم کی، ان و اخواتها اسم جو ہے، فقد تم ذکرهما فی المرفوعات، مرفوعات میں دونوں کا ذکر ہو گیا، یعنی یہ بھی منصوبات میں سے. وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك، توابع جو ہیں، توابع کون سے ہیں؟ چار ہیں. کون سے چار ہیں؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل، یہ چار ہیں. گزر چکے، بھول گئے یار، کیا ہو گیا. یعنی تابع ہوتے ہیں، کہ اپنا کوئی مقام نہیں ہوتے، کسی اور کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسے توابع کہتے ہیں. جیسے ان سے پہلے ہوتا ہے متبوع جو ہوتا ہے، یہ وہ وہی حکم لیتے ہیں اعراب کا. اگر متبوع جو ہے جس کی یہ تابع ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع ہو جاتے ہیں، منصوب ہوتے بھی منصوب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چار ہیں، النعت والعطف والتوكيد والبدل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ذکر ہوئی ہیں، پہلے ان سب کا ذکر ہو چکا، اسی لیے آج کے درس میں یہ آخری منصوبات میں سے آخری منصوب ہے مفعول معه. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. شرح میں شخص فرماتے ہیں، مفعول معه یعنی المفعول الذي سببه المعية، یعنی مصاحبہ. یہ مفعول ہے جو منصوب ہے، جس کا سبب مصاحبت ہے، ساتھ ہے، ساتھ دینا. کوئی کسی کے ساتھ جب ہو جاتی ہے تو اس ایک خاص اعتبار سے منصوب ہو جاتی ہے. یہ کون سا خاص اعتبار ہے؟ یہ دیکھتے ہیں تعریف میں. الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فقول اسم سے مراد، اسم کے لفظ سے اسم کیا خارج ہو گیا؟ فعل حرف خارج ہو گیا، فعل حرف نہیں ہے، اسم ہے. منصوب سے مرفوع اور مجرور بھی خارج ہو گیا، تو منصوب ہے، یعنی مجرور بھی نہیں، مرفوع بھی نہیں ہے. وهذا قد یہ قد ہے بتاتا ہے کہ تعریف جنس کہا جاتا ہے. آخر جمل الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، هذا فصل، جو دوسرے اس جیسے جو سب الگ کر دیتے، تمیز ہو جاتے، فصل کر دیتے. خارج بقیت المنصوبات، باقی منصوبات خارج ہو گئے. اب اسم کافی ہے کیا؟ اسم منصوب کافی ہے کیا؟ کیونکہ بہت سارے اسماء ہی اور منصوبات بھی ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو ان سب سے الگ کر دے گا ان کو؟ تعریف کا آخری حصہ کون سا ہے؟ کہ وہ مفعول ہے جس کے، جو فعل کے ساتھ جس کا ذکر کیا جاتا ہے. اچھا اچھا، شب عثیر فرماتے ہیں، اگر مصنف یہ کہتا ہے المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى ما على كان احسن، اگر تعریف یوں ہوتی یہ زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیں، ادب بھی ہے، پیار بھی ہے، انصاف بھی ہے، کہ اگر الاسم یہ تعریف ہوتی تو زیادہ مناسب تھا. الاسم منصوب تو ٹھیک ہے، آخر جو میں تھوڑی سی گڑبڑ بتاتا ہوں، وہ گڑبڑ کیا ہے، تھوڑی سی کیسے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. یعنی کہا کہ بہت غلط کیا وہ، کہ جیسے بعض لوگ بس بات کو پتنگا بنا دیتے. نہیں، ادب ہوتے، پیار ہو، طریقہ ہوتا ہے. فرماتے اگر یہ جملہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. جملہ کیا ہے؟ الاسم منصوب تو ٹھیک ہے، اگلا جملہ الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، مفعول معه، مفعول معه یہ وہ مفعول ہے جو اسم منصوب ہے تعریف میں، جس کا ذکر اس واو کے بعد کیا جاتا ہے جس کا معنی معیت کا اور مصاحبہ یا ساتھ دینے کا ہے، تب تو یعنی تعریف سیدھی ہو جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. مثل، کیوں شیخ صاحب؟ لأن قوله الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، یہ وہ اسے منصوبے جس کا ذکر کیا جاتا ہے جس کے ساتھ فعل کیا گیا ہو. یہ جملہ جو ہے تھوڑا سا کیا مسئلہ, یشمل حرف العطف, حرف عطف میں شامل ہے کہ نہیں, فعل معه الفعل, فی مثل قام زید و عمر, کھڑا ہوا زید اور عمر. الا ان قول منصوب یمنع فیہ اذا کان عطف علی مرفوع, لیکن منصوب سے یہ تو خارج ہوا تک مرفوع کی جب بات نہیں, کیونکہ حرف عطف کے بعد متبوع مرفوع تو پھر تابع بھی جو حرف عطف کے بعد ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, لیکن اگر منصوب ہے تب تو کیسے ڈفرینٹ کریں گے دونوں کو, یہ مفعول معه ہے یا یہ معطوف ہے, فرق نہیں ہو سکتا نا, اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تعریف بہتر ہے. مثال دیکھیں اس کی, جاء الامير والجيش, هنا يجوز في الجيش الرفع عطف على الامير وحينئذ لا يدخل في هذا الباب. جاء الامير والجيش, جاء الامير والجيش, يا جاء الامير والجيش دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے, کیونکہ اگر واو کو حرف عطف بنا جاء فعل ماضی ہے, الامير فاعل ہے, واو حرف عطف ہے, الجيش معطوف ہے مرفوع کے اوپر. جاء الامير والجيش صحیح غلط ہے؟ یہ بھی صحیح ہے کیونکہ مفعول معه یہاں پہ نہ کہ معطوف ہے. تو اس اعتبار سے آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اس تعریف سے؟ اسے تعریف کو زیادہ پریسائز ہونا چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. مثال دیے شیخ صاحب نے, وحین ذی لا یدخل فی ہذا, اس باب میں سے نہیں معطوفات میں سے ہے, لنک ستقول, کیونکہ آپ یہ کہیں گے جاء الامیر والجیش فیکون اسما غیر منصوب ویجوز ان تقول جاء الامیر والجیش علم مثل علما مثل بمؤلف حين يكون مفعولا معه وتكون واو بمعنى مع جاء امير مع الجيش, اسلب جاء امير مع الجيشيتها واو كليس منصوب هو كده. ونعرب على الوجهين في الاعراب كدونو كدونو وجهين جس ابي من الاعراب كده, جاء فعل ماضي هي مبني على الفتح, امير فاعل مرفوع بالضم الظاهر على اخره, الواو حرف عطف, الجيش معطوف عن الامير معطوف مرفوع مرفوع هي. دوسرا وجه اسمه جو طريقه اعراب, جاء امير والجيش فتح كسات جيشه, جاء فعل ماض مبني على الفتح سيم هي, الامير فاعل يبي سيم هي, کوئی فرق نہیں ہے. الواو واو المعيه ہے, وہ کیا تھا حرف عطف تھا, یہ واو المعيه اب کہیں گے الجيش منصوب ہو کے رہے گا, اب واو المعيه کے بعد کبھی بھی مرفوع مجرور نہیں ہو سکتا, واو المعيه کے بعد ہمیشہ منصوب ہوتا, واو المعيه کہہ دیا ہے اب جيش اسم منصوب بواو المعيه على النصب فتح الظاهر في اخره. دوسرا مثال, استوى الماء والخشبه, استوى الماء والخشبه يا سوى الماء والخشبه دون میں سے کون سے صحیح ہے؟ یہاں پہ واو حرف عطف نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی اور لکڑی مختلف چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, لکڑی پانی کا تابع کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, تو اس لیے وہاں پہ واو معیہ ہی ہوگی. شیخ صاحب فرمائے ایصار مساوی اللہ برابر ہو گیا, جب پانی کے اندر لکڑی ڈالتے ہیں تو لکڑی تھوڑا سا اس کے سطح پہ تیرتی رہتی ہے, تو عربی میں محاورہ کہتے ہیں استوى الماء والخشبة برابر ہو گیا. لأنك لو جعلت الواو عاطفا صار هناك استواءان, دو استواء هو سكت پانی کے لیے الگ اور لکڑی کے لیے الگ, شیخ وهذا يفسد المعنى, معنى فاسد ہو جاتا ہے, ممکن نہیں ہے. المعنى انما هذا الخشبه وساواها, کیونکہ معنی ہوگا کہ پانی لکڑی کے بالکل برابر ہو گیا. وعلى هذا يتعين في هذا المثال, اور اس مثال میں يتعين وجهت ان تكون الواو واو المعيه, واو معيه هي همبه حرف عطف نہیں ہو سکتا, فتقول استوى فعل ماض مبني على الفتحه مقدر على الالف من ظهور التعذر, استوى كاعراب كاستوى فعل ماضي مبنی الفتح, کہاں ہے فتح, تو استوا کے اوپر نہیں آ سکتا کیونکہ الف مقصورہ ہے, تو اب کیا کہیں گے یہاں پہ, فتح ظاہر یا مقدر ہے؟ مقدر ہے, یعنی نظر نہیں آ رہا, ظاہر نظر نہیں آ رہا, مقدر ہے, چھپا ہوا ہے. کیوں ظاہر نہیں کیا گیا؟ منع من ظہورها التعذر, کیونکہ تعذر ہو جاتا, مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ الف مقصورہ پہ فتح ڈال دیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ الماء فاعل مرفوع عن رفع الضم ظاهر في اخره, والواو واو المعيه خشبه اسم منصوب بواو المعيه وهي نصب فتحة ظاهر في آخره. قام زيد وعمر, يا عطف يا واو معيه, قام زيد وعمر, وعمر كاهية عطف عطف, قام زيد وعمرا دونه هو سكتها معيه بيه سكتها بيجوب وجهان. لكن يقول العلماء في كتب وساعة أن الأصل عطف إلا لسبب, أصل عطف مقر سبب نهيه مقر سبب كي وجزه. وعلى هذا فإذا قلنا جاء زيد وعمر كان أفصح من قولنا جاء زيد وعمرا, زيد وعمر جو هي عطف حق ركتا مقدمه مفعول معه سأقر دونه ممكنه, تو كيف مقدم كي أجايبه؟ عطف مقدم كي أجايبه, هي قاعدة كيف أصل يهي. طيب پھر مالک وہ قول یہاں پہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اگر ضمیر فصل ہو تو کیسے ہوگی، تھوڑی سی مشکل بات ہے، اس کو چھوڑ دیں، مشکلات کا بھی بیان نہیں کرتے، اعراب کے بعد میں کریں گے انشاءاللہ. پھر قاعدہ بیان کیا کہ کل واو عطف یجوز ان تجعل للمیت الا اذا کان الفعل یقع الا من اثنین فتعل العطف. جو بھی واو معیت کے لیے کی جاتی ہے، ہر واو اس کی معیت کے لیے جائز ہے، مگر استثناء ہے الا اذا کان الفعل یقع الا من اثنین فتعل العطف. اگر فعل صرف دو سے ممکن ہے، دو سے زیادہ نہیں، تو پھر عطف ہی ہوگا. اگر سے زیادہ ممکن ہے تو پھر واو معیہ ہے. مثال تشارک زید و عمرو، کیا کبھی زید العمران ہو سکتا ہے تشارک میں؟ تشارک دو میں ہے، دونوں شرکت کی ہے، تیسرا نہیں ہے. تو یہاں پر وہ معیہ ہی ہوگی، یہاں پہ زید العمران نہیں کہہ سکتے آپ، منصوب نہیں ہو سکتا. یہ قاعدہ یہ ہے، کیونکہ تشارک لا يقع الا من اثنين فاذا قلت هو امرا صار ما وقعت الا من واحد. اگر آپ کہتے تشارک زید و عمران، تو پھر زید تو ہے شرکت میں، دوسرا کون ہے؟ تو یہاں واو عطف لازمی ہے، معیہ نہیں ہو سکتا. اچھا، تقاتل زید و عمران لا يجوز، تقاتل بھی دونوں میں سے ایک کسی سے مقاتلہ کر رہا ہے، اگر اس کو منصوب کر دے تو دوسرا تو ہے نہیں، تو واو المعیہ، لأن تقاتل يكون الا من اثنين، تقاتل تشارک یہ صرف دو کے ہوتا ہے. اب آپ نے بفعل خمسہ کی بات کی، تو آئے دیکھیں بفعل خمسہ شخص فرماتے ہیں هذا بيت يضمن مفعيل خمسة قال فيه ناظم، ناظم کہتا ہے. اب دیکھیں پانچ مفعیل ہیں ایک جملے میں کیسے آ گئے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. ضربت ضربا، لکھیں ضربت ضربا ابا عمر غداتا اتا، ضربت ضربا ابا عمر غداتا اتا وسرت والنيل خوفا من عقابك لي، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. شخص فرد هذا تضمن مفعول خمسة، باقي مفعول موجود ہیں، کون سے آئے دیکھتے ہیں؟ ضربا سب سے پہلا ہے، مفعول مطلق ہے، ضربت معنی مارا، ضربا مفعول مطلق ہے، کس کو مارا؟ ابا عمر. اچھا، ابا عمر، ابا عمر کی ابا کیا ہے؟ مفعول به، کس کو مارا گیا؟ یہ بھی آ گیا. غداتا مفعول فيه، ظرف ہے غداتا، مفعول فيه، تیسرا آ گیا. اچھا، وسرت والنيل، میں چلا نیل کی دریا کے ساتھ، یہ کون سا مفعول؟ معه، ابھی پڑھا ہے معه، واو واو وہ معیہ ہے، سرت والنيل. آخر کون سا بچ گیا؟ مفعول پچھلے درس میں پڑھا، لأجله، وہ کون سا ہے؟ خوفا من عقابك لي، خوفا کس کس کے جواب ہے؟ کیوں چلے؟ خوفا، تو یہ خوفا من عقابك لي، اس ڈر سے کہ آپ مجھے سزا نہ دیں، مفعول لأجله. اچھا، سرت والنيل هل يجوز ان تكون واو هنا عاطفه؟ سرت والنيل کیا واو عطف ہو سکتی ہے؟ نہیں، سوال پیدا کیونکہ واو معیہ ہی ہے یہاں پہ. تو صحیح مثال جو ہے اس پورے باب کی سرت والنيل یہ مثال ہے. اور میں نے پیچھے درس میں سرت والقمر، میں چلا چاند کے ساتھ، قمر کیا ہے؟ مفعول معه، منصوب على المعیہ، مفعول معه ہے. اور اس میں ایک عقیدہ کی بھی ایک بہت بڑا قاعدہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کی ہر جگہ موجود ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو اعتراض یا غلط فہمی یہ آ جاتی ہے کہ سمت لازم آتی ہے، کیسے ممکن کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو تو ہر جگہ نہ ہو؟ تو جب سمت لازم آتی ہے تو اس میں صحیح توجیہ، جو بہت سارے دلائل جو قرآن سنت میں ہیں، ہزاروں دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پہ عرش پر ہے. لیکن ایک عقلی دلیل بھی ہے، ایک عربی کہاوت ہے عربی زبان میں، سرت والقمر، میں چلا چاند کے ساتھ. آپ رات کو سفر کر رہے ہیں، آپ ریاض سے مدینہ جا رہے ہیں، یا کوئی کراچی سے لاہور جا رہا ہے، کوئی پونا سے پٹنہ جا رہا ہے، کوئی رات کو سفر کر رہے ہیں سارے، وہ سب کہتے ہیں یار میں چاند کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. کوئی انڈیا میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کتنی چاند ہے؟ تین ہے یا ایک ہے؟ چاند تو ایک ہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سب سفر کرنے والے چاند کے ساتھ سفر کر رہے ہوں اور چاند ہے آسمان پہ، زمین پہ نہیں ہے؟ اگر چھوٹے سے مخلوق چاند آسمان پر رہ کر ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، تو رب کائنات عرش پر ہو کر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسے کہتے ہیں مفعول مع سرت والقمر. یہ کہاوت عربی میں موجود ہے، اور یہ دین عربی زبان میں، یعنی ہمارا دین کی بنیاد عربی زبان ہی ہے، عربی زبان سے ٹکراتے نہیں ہیں. دیکھ رہے قرآن سنت کے، بلکہ جو اصل گرامر کی بنیاد ہے وہ قرآن کی نازل کے بعد ہوئی ہے. پتہ ہے آپ کو اس سے پہلے جو اسکیٹرڈ تھی ہر جگہ پہ قرآن مجید کو قریش کی زبان پہ جمع کیا گیا اور پوری گرامر کی جو بنیاد رکھی گئی ہے قرآن مجید کے بعد اثر رکھی گئی, اس سے پہلے کوئی خاص بنیاد نہیں تھی. وہاں سے اخذ کیا گیا. پہلے کیا تھا, قرآن شعر و شاعری تھی, جو شاعر تھے ان کے اقوال کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے. جب رب کائنات کا یہ پیغام آیا نا تو پھر عربی زبان والے لرز گئے اور اس کو اپنا قاعدہ بنانا شروع کر دیا. اب جو اثر ریفرنس ہے وہ پھر بعض کتابوں میں دیکھیں گے آپ کہ ابھی بھی بعض شعراء کی باتوں کو لے کے آتے ہیں بطور دلیل. دیکھیں اصل بات یہ وہ ضمناً بیان کرتے ہیں, اصل بات قرآن کی آیا تو آجاتی حدیث آجاتی ہے. قرآن مجید نے یعنی جو اصل بنیاد ہے عربی گرامر کی اس کو بھی درست کر کے دکھا دیا اور چیلنج بھی کیا ہے کہ قرآن لے کے آ سکتے ہو, نہیں آ سکتے ہو, 10 سورتیں لے کے آ سکتے ہو, اچھا 1 سورت لے کے آ سکتے ہو, باہر ہو تم, تمہیں اپنا ناز ہے عربی زبان میں, لے کے آؤ ایک سورت بنا کے دکھا دو. نہیں کر سکتے, جنوں انس مل کے کر دو, انس نہیں کر سکتے ہو نا, چلو جنوں کو ملا لو, نہیں آ سکتے, یہ کمال ہے. اچھا آگے پھر خلاصے میں شیخ صفوان شبیہ الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خلاصے تک بات سمجھ آ جائے, اذا کان الفعل لا يقع الا من واحد, اگر فعل صرف ایک کی طرف سے ممکن ہو تو معیہ کے لیے ہے. سمجھے, اگر فعل صرف ایک شخص کی طرف سے ممکن ہو تو یہ معیہ کے لیے ہے. صرت والقمر, چلا میں اور چاند, چاند چل سکتا ہے زمین پہ نیچے اتر کے, تو چلنے والا کون ہے, ایک شخص کے ممکن ہے یا دونوں سے ممکن ہے, کیونکہ واو عطف کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا, کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے قاعدہ یاد رکھیں. اگر فعل جو صرف ایک کی طرف سے ممکن ہے دوسرے کی طرف سے ممکن نہیں ہے تو معیت کے لیے ہوگا اور واو کے بعد یہ منصوب ہی ہوگا, مفعول اجلی ہوگا. صرت القمر, صرت النیل, دریا نیل چل سکتا ہے کیا, یعنی چل تو رہا ہے وہ اپنے طریقے سے آپ کے ساتھ ہاتھ پکڑے یا ویسے چل سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. تو صرت القمر, صرت النیل یہ ہمیشہ منصوب ہی آئے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا اذا كان ذاق الا من اثنين امتنعت, اگر صرف دو سے ممکن ہے تو معیت ممکن نہیں ہے, عطف ہوگا لازمی ہے. تو پہلا قاعدہ کیا ہے, اگر فعل صرف ایک سے ممکن دوسرے سے ممکن نہیں ہے تو کیا ہوگا, معیت ہے, عطف نہیں ہو سکتا. اگر دو سے ہے تو یہاں پہ عطف ہوگا, معیت ممکن نہیں ہے. اذا كان يقع من اثنين جميعا, اگر دونوں سے ممکن ہو, تیسرا قاعدہ, تین قاعدہ, پہلا قاعدہ کیا ہے کہ فعل صرف ایک سے ممکن ہے معیت ہے, دوسرا قاعدہ دو سے ممکن ہے, ایک سے نہیں عطف ہے, دونوں ممکن ہے, ایک سے ممکن دونوں سے بھی ممکن ہے, پھر دونوں یجوز الوجہان, آپ رفع کر سکتے عطف بھی کر سکتے ہیں اور فعل معیت بنا سکتے ہیں. صرت والجیش ابھی گزرا ہے, صرت والجیش, صرت والقمر ایک ہے, ٹھیک ہے نا, صرت جاء الامیر والجیش جیسے گزر چکا ہے, تو جیش میں عطف ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے. اچھا مثال دیکھیں, صرت والنیل, اچھا سفر یمتنع العطف, عطف ممکن نہیں ہے, لأن السير من واحد, سير ایک سے چلنا ایک سے ممکن ہے. استوى الماء الخشبة يمتنع العطف, عطف ممکن نہیں ہے. دوسرے مثال میں ماء الخشبة, کیوں, کیونکہ لأنك لو عطفت لكان استوى الماء الخشبة, ممکن نہیں ہے. يقع الفعل منهما جميعا, دونوں سے فعل ہے, وليس كذلك. استوى البر والشعير, برابر ہوا بر اور شعير, گندم اور جو, یجوز الوجہان, لیکن عطف ارجح الا لسبب, دونوں جائز ہیں, استوى البر والشعیر, یا البر والشعیر, لیکن عطف یہاں پہ زیادہ راجح ہے الا اگر کہ کوئی سبب ہو اس وجہ سے. تو یہ مفعول معه ہے, واضح ہے میرا خیال ہے, قاعدہ یاد رکھیں, اگر صرف ایک سے جو ہمارا موضوع ہے باقی چھوڑ دیں آپ, عطف کو بھول جائیں, فعل کو دیکھیں, یہ صرف ایک سے ممکن ہے, یہ ایک سے زیادہ ممکن ہے. اگر صرف ایک شخص یا ایک دو, ہمیشہ دو کا ذکر ہے, واو کے بعد بھی ہے, واو سے پہلے بھی ہے, تین لفظ ہیں, چار لفظ ہیں, ایک فعل ہے, پھر فاعل ہے, پھر واو ہے, پھر واو کے بعد کا جو اسم ہے, یہ پوری بات ہے نا. اگر جو واو کے بعد ہے یا واو سے پہلے ہے, ان میں سے صرف ایک جو ہے فعل کر سکتا, دوسرا نہیں کر سکتا, تو لازمی یہاں پہ معیہ ہوگا, واو کے بعد کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا, اس کو یاد رکھ لیں بس, ٹھیک ہے. پھر آخر قال مؤلف مصنف فرماتے ہیں, واما خبر كان واخواته واسم ان واخواته فقد تقدمكم في المرفوعات, ثمين رحمه الله فرماتے ہیں, انما قال ذلك لانه قال منصوبات 15, اس لیے کہا کہ مصنف ابن اجروم نے کہا کہ منصوبات 15 ہیں, وما اتى ب 15 فاحال رحمه الله في خبر كان واخواته, 15 بتا کے 15 گن کے نہیں بتائے, صرف شروع میں کہا کہ 15 منصوبات, 15 ہیں, مرفوعات 7, منصوبات 15 اور مخفوضات 3, یہ پوری گرامر عربی کی اجرمیہ کا خلاصہ کیا ہے؟ تین جملے ہیں، مفعولات سات ہیں، منصوبات 15 ہیں، مخفوضات یعنی جو مجرور ہیں وہ 3 ہیں بس. آپ کسی بھی جملے میں ان مرفوعات 7 کو دیکھیں ہیں، ان میں سے ہے 15 منصوبات میں سے ہے یا 3 مجرورات میں سے، یہ پورا اعراب ہے، پوری عربی گرامر اس 3 جملے میں قائم ہے بس. مصنف نے کہا کہ 15 ہیں منصوبات، لیکن بات یہاں پہ ذکر کی تقریباً 14، تو ایسے گن کے 14 بنتے ہیں، 15 وہ بھول گئے پورا بتانا، پھر بھی ادب میں رہ کے شیخ صاحب اس کو بیان کر دیا پیار سے. اور اس کے علاوہ جو ذکر جن کا کیا ہے ان میں سے تفصیلاً خبر کانا کا ذکر نہیں کیا، اسمنا کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے. مرفوعات میں جب مرفوعات کی بات کی ہے تو اس میں جو اسم انہ و خبر، جو اسم کن و خبر انہ ہے مرفوعات میں سے ہے، تو اعراب کا ذکر بھی آ گیا دوبارہ دہرانے کے لیے، کیونکہ یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے، اس میں ایک بار دوبارہ دہرانا مناسب نہیں، تو اس لیے ایک دفعہ ذکر پہ اکتفا کر دیا. اور اشارتاً بتا دیا کہ منصوبات 15 ہیں اور ان کا ذکر ضمناً کرے بغیر تفصیل کے. اب خبر کانا و اخواتی مثال ہی دی، کیونکہ مرفوعات میں گزر چکی ہے، دوبارہ مثال کیوں دیتے؟ اسی طریقے سے اسم انہ و اخواتی دوبارہ کیوں دیتے؟ اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں وذکرنا ہناک انہ بقی علیہ من فعات واحد. اچھا تو یہ ہے، پھر مطبوع 4 بتائیں، مطبوعات جو ہے یعنی والتابع للمرفوع یا التابع للمنصوب، ایک ذکر اس کا کیا، اس میں 4 ہیں، النعت والعطف والتوکید والبدل، یہ 4 ایک سمجھے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تابع، جو کسی اور کا تابع ہوتا ہے اس کا اعراب لے لیتا ہے. اس کے بجائے 14 بنتے ہیں، 14 بنتے ہیں، تو 15 کون سے؟ سب فرماتے ہیں شیخ مسلم رحمہ اللہ، وذکرنا هناك انه بقي عليه مفعولات مفعولات واحد، ایک مفعولات رہ گیا ہے، هو عد 15 وذكر 14، 15 کے ایک 14 کے ذکر 15 بھول گیا. 15 کون سا ہے؟ وہ بھی ذکر کر چکے ہیں اسی چھوٹے سال میں بن اجروم نے، لیکن 15 میں ذکر کرنا بھول گئے. وہ مفعولا ظن و اخواتها وسبقت، ظن و اخواتها، ظن و اخواتها اس کے 2 مفعول ہیں، ظن کے، ظن و اخواتها کے جو مفعول ہیں یہ بھی منصوبات میں سے ہیں، وسبقت پہلے گزر چکی ہے. وبذلك تم كم المنصوبات الاسماء، اس طریقے سے منصوبات اسماء کا ذکر مکمل ہوا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.